الرحيم
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. محترم بزرگو، دوستو، عزیزو اور بھائیو، کی تین انتہائی جانی پہچانی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ قرآن مجید کی بڑی معجزانہ آیات ہیں کہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال صرف 3 آیات اور گنتی کے چند الفاظ میں بیان کر دیے. یعنی وہ جو محاورہ ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا، ویسے تو محاورہ ہی ہے لیکن یہاں پر وہ بالکل صادر آ رہا ہے کہ 40 سالہ زندگی 3 آیات کے اندر بیان ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا آپ کی تشریف آوری ہی اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے ہوئی. لیکن یہاں فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر فرمایا وبجدہ کا ضالن فہدا، اور اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا، وبجدہ کا عائلن فاغنا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی. اب اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پناہ دی؟ آج کل چونکہ پناہ کا لفظ جو ہے یہ اسائلم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے امریکہ میں پناہ لے لی یا کسی یورپی ملک میں پناہ لے لی، تو آپ اسائلم کی بجائے آوا کا ترجمہ پروٹیکشن کریں. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پروٹیکٹ کر لیا. اور یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ عام طور پر یتیم بچہ لاوارث ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا. دیکھیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پروٹیکٹ کیا، آپ کی کیسے حفاظت فرمائی. سب سے پہلے تو دادا کے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی، غیر معمولی. کیسے؟ عام طور پر نانا کو پہلا نواسا، دادا کو پہلا پوتا بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں یہ سلسلہ چل نکلتا ہے اور ایک روٹین بن جاتی ہے تو پھر اور پھر جہاں 11 بیٹے ہوں کسی کے، ان کے کتنے بچے ہوں گے اور عبد المطلب کے کتنے پوتے ہوں گے، وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن اس پوتے کے لیے غیر معمولی محبت. آپ کے دادا عبد المطلب نے اس پوتے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا. محمد اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عربوں کے ہاں کوئی معروف نام نہیں تھا. عبداللہ ایک معروف نام تھا لیکن محمد ایک معروف نام نہیں تھا. لیکن عبد المطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے کے سرداروں سے کہا، مکے والوں سے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا اسپیشل رکھا ہے۔ پیدائش سے پہلے باپ کو بلا لیا، بابا دادا کفیل بنا تو 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی بلا لیا۔ اب بنو ہاشم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی کفالت میں آ گئے، یعنی جو بھی بنو ہاشم کا سربراہ بنتا آپ اس کی حفاظت میں چلے جاتے، اس کی سپرویژن میں چلے جاتے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور کے ایک چچا زبیر خاندان کے سربراہ بنے، وہ ایک صاحب ثروت انسان تھے، تو امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیوش بچپن گزارتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ جلد ہی زبیر کو بھی بلا لیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر کرتے کرتے آپ کے چچا ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے۔ ابو طالب اگرچہ کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے، لیکن فآوا کا جو حق ابو طالب نے ادا کر دیا ہے، شاید عبد المطلب بھی زندہ ہوتے تو وہ حق ادا نہ کر سکتے۔ تو ابو طالب نے خاندان کی سربراہی سنبھالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرپرستی میں چلے گئے۔ چونکہ وہ کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے سخت مشقت کرنی پڑی اپنی معاش کے لیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو جانور پالنے کا تجربہ کرایا ہے، اور میں نے بھی چند ٹکوں کے عوض فلاں خاندان کے جانور چرائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، کراچی کی ٹھنڈی ہواؤں میں نہیں، مکہ مکرمہ کی گرم سنگلاخ زمین پر، پتھریلی زمین جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری تک بھی جاتا ہے، وہاں جانور چرائے ہیں، یعنی انتہائی سخت معاشی جدوجہد، انتہائی پر مشقت زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اپنی معاش کے لیے، جس کے بعد میں ذکر آنا بابا جادہ کا آئلن، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا۔ تو کیا کیا؟ غنی کر دیا۔ اب وہ غنی کیسے ہوئے؟ وہ بعد کا ایک واقعہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، لیکن پہلے ہم درمیانی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضالًّا جو ہے یہ واحد ہے ضالین کا، لیکن ضالین کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ ترجمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس لفظ کو سمجھیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کوئی شخص پہلی مرتبہ جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں آنا چاہتا ہے اسے راستہ معلوم نہیں ہے، وہ صدر سے یا ناظم آباد سے آ رہا ہے اور پھر ڈیفینس میں آ کر وہ کہیں گم ہو جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، جب تک کوئی شخص اسے صحیح صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا تو وہ دائیں بائیں گھومتا رہے گا، تو جب تک اسے جب اسے صحیح ڈائریکشن مل جائے گی تو وہ مہتدی کہلائے گا، ڈائریکشن پا لینے والا، راہ پا لینے والا، اور جب تک اسے وہ راہ نہیں ملتی اس وقت تک اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ ضال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بارے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے کہ یہ کائنات کس نے بنائی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا بنظر غائر مطالعہ کریں گے، غور سے مطالعہ کریں گے، تو یہ بات دو اور دو چار کی طرح آپ پر واضح ہوگی کہ مکے کے کافر و مشرک بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق سمجھتے تھے۔ متعدد بار قرآن مجید میں آیا لئن سألتم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر تم پوچھو کہ یہ بارشیں کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ ہی برساتا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے قل مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ ان کون ہیں مکے والے، اور کس کے کنٹرول میں ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان، اور کون زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو سب کہیں گے اللہ۔ تو اگر مکے کے کافروں کو یہ سب پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اس کائنات کا خالق بھی ہے، ان کا رازق بھی ہے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس بات کا پتا نہیں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پورے یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رازق اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ڈائریکشن کی تلاش میں تھے؟ اس کا اگر جائزہ لیں تو وہ ایک ہی چیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے بارے میں قریش کنفیوز تھے، بری طرح کنفیوز تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، الہ سمجھتے تھے، لیکن الہ واحد نہیں سمجھتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو، آپ نے ہمیشہ صرف اللہ کو سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنفیوژن کبھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف جب ہم خلق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو دیکھتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابتدائی زندگی میں جب ایک تنگ دست انسان تھے، عائل، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت سے محبت تو تھی، خدمت خلق کا جذبہ بھی تھا. لہذا آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے تھے. یتیم کا اصل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہو جو اسے گلے لگائے جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے گلے لگاتا، کوئی ہو جو اس کا ماتھا چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس طرح اس کا ماتھا چومتا محبت کے ساتھ. اس میں کوئی پیسہ درکار نہیں ہے. اسی طرح ایک بوڑھی بیوہ خاتون، کراچی میں رہنے والی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے مکے میں رہنے والی، نہ ٹیکسی ہے نہ فون ہے، 100 کام کاج ہوتے ہیں کرنے والے. تو کوئی نوجوان اگر دوسرے چوتھے روز آ کے صرف یہ پوچھتا رہے کہ اماں کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے. یہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس میں بھی کوئی پیسہ درکار نہیں ہے. اس کے بعد ایک واقعہ آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. یہاں بھی ہم سرسری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی. تجارت تو ہوتی ہے سرمایے سے، اور سرمایہ آپ کے پاس نہیں تھا، لہذا آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، دوسروں کو مال لے کے جاتے تھے اور وہ فروخت کر کے آتے تھے اور اس میں سے کوئی کمپنسیشن آپ کو دی جاتی تھی. وہ شکل کیا تھی؟ وہ کوئی ویجز کی شکل میں تھی یا کمیشن کی شکل میں تھی؟ لیکن یہ ضمنی ایشو ہے کہ ہم اس کی تحقیق پہ لگ جائیں. یعنی آپ ایک بزنس سیلز مین تھے. اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک عزت بخشی کہ بہت جلد مکے والوں کے لیے ایک بڑی حیران کن بات سامنے آئی کہ ہاشمیوں کا نوجوان لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا نقص، اپنے مال کا نقص بتا کر مال بیچتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مال کیسے بیچا جاتا، اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ کبھی نہیں بولتا. مکے کی سب سے متمول خاتون، 2 دفعہ کی بیوہ، لیکن انتہائی پاک باز، خدیجہ بنت خویلد تھی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی ظاہر ہے اس معاشرے میں رہتی تھی، خود تو بزنس کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مال تھا، سرمایہ تھا، وہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کے بھیجتی تھی اور گھر بیٹھ کے بزنس کرتی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریپیوٹ سن کر پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا ہیلپر کے طور پہ، لیکن انسٹرکشن دے کے بھیجا اس غلام کو کہ ذرا اچھی طرح واچ کرنا اس شخص کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی سفر سے بہت سا مال کما کے لائے، لا کے پیش کیا حضرت خدیجہ کو. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کمپنسیشن تھی وہ دے دی. اس غلام نے آ کر کہا مالکن سے کہ ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ جو میں نے پبلک میں سنا تھا ان کے بارے میں، یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. لہذا انہیں پروپوز کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے، اس لیے کہ ولی وہ تھے، وہ پیشکش قبول کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. اب حضرت خدیجہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا مال ان کا مال ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سمجھا. ایک امین تو ایسا نہیں سمجھتا, کوئی اپنا مال آپ کو برتنے کے لیے دے دے, امانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برتیں تو صحیح اس کی اجازت سے, لیکن اپنا نہ سمجھیں. لہذا آپ نے کبھی نہیں سمجھا. ایک مرتبہ آپ گھر میں ذرا کچھ پریشان سے تشریف لائے, اہلیہ محترمہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے. قافلے والوں کے پاس پہننے کو مناسب لباس بھی نہیں تھا, قسم کرسی کا عالم تھا. تو میں سوچتا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا کہ میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہے تو میرے مال کو اپنا مال ہی نہیں سمجھتے. لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سب سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا نا, یعنی اس سے پہلے آپ تنگ دست سے اب غنی ہو گئے. اب جذبہ تو اندر تھا نا, بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہوئے بھی, یتیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے بھی, کہ میں ان کی کوئی مالی امداد بھی کروں. زبان پر تو اس روز آیا صرف. اب ظاہر ہے کہ جب مال آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لوگوں کی مالی امداد بھی شروع کر دی ہوگی. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ تو ترن تنا کرنے کا کام نہیں ہے. یہ واقعات آپ نے سب سنے ہوئے ہیں لیکن میں ان کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ تنے تنا کرنے کا کام نہیں ہے. یہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. لہذا آپ نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن حلف الفضول نامی جوائن کی. عام طور پر تو ایسے لکھا ہے کہ یہ فضلوں کی جماعت تھی اس لیے حلف الفضول تھی. حلف کے معنی اوت, آرگنائزیشن میں اوت ہوتا ہے نا کہ میں اس کی چارٹر کی پابندی کروں گا. لیکن آپ غور کریں تو یہ فضول جو ہے یہ فاضل سے ہے, والنٹیئر ورک. ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی جس کے پیش نظر غریبوں کی امداد کرنا, جب کوئی مدد کو پکارے اس کی مدد کو پہنچنا, اور ظالم کا ہاتھ روکنا تھا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. ایسی آرگنائزیشنز آج بھی ہوتی ہیں. آپ ایسی آرگنائزیشن کے دفاتر کا چکر لگائیں گے تو وہاں پر آپ کو ڈسپلے ملے گا جس میں پروگرس ہوگی اس آرگنائزیشن کی. مثال کے طور پر اس میں دکھایا جائے گا کہ ہماری آرگنائزیشن 2005 میں بنی, سال 2005 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا, لیکن اگلے سال وی میڈ اے ٹریمنڈس پروگرس, ہم نے 2000 لوگوں کو کھانا کھلایا. 2005 میں ہم نے 10 لوگوں کو جاب پرووائڈ کی, 2006 میں ہم نے 50 لوگوں کو جاب پرووائڈ کی. اب میرے جیسا ڈفر آدمی جو ہے وہ گراف کو اوپر جاتا دیکھ کر بڑا امپریس ہوتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے. لہذا فگر سے امپریس ہونے والے نہیں تھے. آپ کو پریشانی ہوئی ہے, یہ ترقی ہوئی یا نقصان ہوا کہ اس کمیونٹی میں
2005 میں بھوکے 200 تھے تو اگلے سال بھوکے 2000 ہو گئے. 2005 میں جاب لیس 10 تھے 20 تھے اور اگلے سال وہ 50 ہو گئے. اینڈ بڑھتی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو بخاری کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنتن, کہ جب آپ کی عمر 40 برس کے قریب ہوئی, کان حبب الیہ الخلاء, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت عزیز ہونے لگی. وکانا یخلو الی غار الحرا, اور آپ غار حرا میں جا کر تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے, تنہائی اختیار کیا کرتے تھے. وَيَتَحَنَّسُ فِي, اور اس میں عبادت کرتے تھے. حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے سوال آ گیا, کون سی عبادت کرتے تھے آپ وہاں؟ نہ قرآن مجید نازل ہوا تھا, نہ نماز فرض ہوئی تھی, نہ روزہ تھا, کون سی عبادت کرتے تھے؟ لہذا شارحین حدیث نے وضاحت کی کہ کان صفت و تعبدی ہی فی غار الحرا التفکر و الاعتبار, کہ غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر تھی. لیکن سرسری طور پر کہا کہ اس کائنات کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کس نے بنائی, کیسے بنی, کیوں بنی. لیکن میں اس کر چکا ہوں کہ مکے کا عام کافر بھی جانتا تھا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے, وہی رازق ہے, وہی بارشیں برساتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے کہیں زیادہ یقین ہوگا. تو پھر آپ کی زندگی کے بعد پیچھے سے غور کرتے کریں اگر آپ, تو جس معاملے میں آپ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے تھے وہ کیا وہ معاملہ ہے کہ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا. پہلے سرمایہ کی کمی محسوس ہوئی, سرمایہ آیا تو محسوس ہوا کہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں, حلف الفضول جائن کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو ترقی معکوس کا معاملہ ہے. وہ ترقی معکوس کا معاملہ ہے, وہاں پر کوئی ترقی تو نہیں ہو رہی, پریشان کہ میں انسان کے کام کیسے آؤں. اسی طرح یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے, اس کے چارٹر میں تھا نا کہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے. عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ایک دو ظالم جو ہیں ان کو مار دیا جائے تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ دو کو ماریں گے 8 پیدا ہو جائیں گے, 8 کو ماریں گے 20 پیدا ہو جائیں گے, 100 بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے 500 پیدا ہو جائیں گے. اور جب بھی استحصالی نظام ہو تو یہی ہوتا ہے. یعنی آج معیشت کی سدھ بدھ ہم سب کو ہوا ہے, اللہ نے دی دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے, مہنگائی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو مہنگائی پیدا کرنے والے ہیں وہی چیریٹی ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ایسی انسانی ہمدردی ہے تو مہنگائی پیدا ہی نہ کرو. لیکن یہ سسٹم کا اپنا ایک چال ہوتی ہے اس کی, کہ ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑو. اس کے نیچے ڈیئر لیسٹ اناؤنس بھی دیں گے, غریبوں کی امداد بھی کر رہے ہوں گے, چیریٹی کے کئی کھاتے کھول رکھے ہوں گے, لیکن وہ مسائل بھی خود پیدا کر رہے ہوں گے. وہاں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی. اور آپ کو راستہ دکھایا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا, یہ چیریٹی آرگنائزیشن بنا کر انسانوں کی خدمت نہیں ہو سکتی, بیوقوف بنایا جا سکتا انہیں. اس کے لیے تو گراس روٹ لیول سے ایک تحریک چلاؤ, اور وہ تحریک ہو نظریات کی بنیاد پر. دو نظریے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ایک اپوائنٹمنٹ دی آپ کو. اپوائنٹمنٹ تو یہ کی آپ کی کہ آپ میرے نمائندے ہیں، میرے رسول ہیں،
تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے. ایک اپوائنٹمنٹ ہے، دو نظریے ہیں. اللہ کو خالق تو یہ مانتے ہیں، تم اللہ کو بطور رب انٹروڈیوس کرواؤ، رب کے معنی لارڈ، آقا. عربی زبان میں اگر یہ کہنا ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، کیسے کہیں گے؟ کانا بلال رضی اللہ عنہ ابدا امیہ، اور کانا امیہ ربا بلال. یعنی عربی زبان میں آقا و غلام کے لیے جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ عبد اور رب. تو ایک نظریہ تو یہ دیا کہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہی ہو وہ تمہارا رب ہے. یعنی اگر آپ کو یہ بات ذہن میں ہو کہ مکے کے لوگ خالق مانتے تھے، اب پہلی آیت نازل، جو آیت نازل ہوئی ہے اسے پڑھیے. یعنی عام طور پر جب اسے پڑھتے ہیں ہم تو ساری وہ تخلیق پر زور دینا شروع کر دیتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ یوں پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام سے، اپنے آقا کے نام سے، الذی خلق بھائی جس نے پیدا کیا. یعنی پیدا کرنے والا تو اسے مانتے ہو، اسے اپنا رب بھی مانو، آقا بھی تسلیم کرو. دیکھیں کسی بلڈنگ کا کوئی بلڈر ہوتا ہے، لیکن بلڈنگ پر چلتی کس کی ہے؟ لینڈ لارڈ کی چلتی ہے، بلڈنگ کے مالک کی چلتی ہے، نہ بلڈر کی، نہ کانٹریکٹر کی، نہ آرکیٹیکٹ کی، نہ میسن کی، کسی کی نہیں چلتی. اصل کون ہوتا ہے؟ مالک. تو اللہ کو خالق سمجھنے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے، مالک ہے. تو یہ تعارف جو تھا یہ اب سرداروں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے. امیہ کیسے مان سکتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں؟ آپ کو ملازم ہو، آپ اس کے امپلائر ہیں، وہ کہے کہ آپ میرے امپلائر نہیں ہے، آپ برداشت کریں گے اسے؟ امیہ کہتا تھا میں رب ہوں، قرآن نے کہہ دیا تم رب نہیں ہو، اللہ رب ہے، لڑائی ہو گئی نا. تو اگر انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو دو بنیادوں پر تحریک چلاؤ. پہلا نظریہ، اللہ تمہارا رب ہے. اور پھر ان پانچ آیتوں کے بعد جو اگلی تین آیات ہیں ان میں دوسرا نظریہ، وہ بھی انہیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے، جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جانتا ہے کہ خیانت بری ہے، لیکن اگر خیانت کر لے، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا، جھوٹ بولے تو زبان پہ چھالا نہیں پڑتا، یہ چیز اسے جری کر دیتی ہے. فرمایا انا الی ربک رجع، بے شک تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یعنی ان دو نظریات کو پھیلاؤ، اللہ تمہارا رب ہے اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. ان تین نظریات کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین باتوں کو لے کر زمین پر آئے، کوئے غار حرا سے اتر کر آئے اور ان نظریات کو پھیلانا شروع کر دیا. اور پھر جو لوگ آپ کو میسر آئے جنہوں نے ان نظریات کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا اور آخرت کو تسلیم کر لیا، انہیں آپ نے منظم کیا، ایک جماعت بنائی. اور پھر مکے میں جو رزسٹنس آیا اس میں ابو طالب کو اللہ تعالی نے واقعتاً وہ آوا بنا دیا، ماوا بنا دیا. یعنی الم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے چھوڑ دی تھی نا بات وہ درمیان میں. یعنی قبائلی زندگی میں خاندان اور خاندان کا سربراہ دے میٹر، ابو طالب کے انتقال تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 50ویں سال تک، یعنی 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. یعنی پورے مکے نے زور لگا لیا لیکن ابو طالب نہیں ہلا اپنی جگہ سے. خبردار یہ ہمارا بچہ ہے, خبردار اس کو ہاتھ لگایا تو. یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. پھر 1090 میں انتقال ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اسائلم کی ضرورت پڑی ہے. اب اسائلم ہے, آپ طائف تشریف لے گئے ہیں, وہاں سے نہیں ملی اور ایک دن میں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے. آپ کی زبان پر فریاد آ گئی کہ یا اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی, قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اللہ نے بلایا آسمان پر اور شرف ملاقات بخشا, جیسا بھی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا میں, فیس ٹو فیس تھی یا نہیں تھی, چونکہ ہمارے ہاں سلف سے ایک اختلاف ہے, میں اس اختلاف کا حل کرنے والا نہیں ہوں, لیکن بہرحال ایک فیلنگ کہ اللہ نے بلایا ہے, اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر واپس بھیجا. اور رجب میں 27 رجب کو معراج ہوئی, اس کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ اور ذلحج. ذلحج کے مہینے میں موسم میں حج میں منا کے اندر ان 5 افراد سے ملاقات ہوئی جو یثرب سے آئے تھے. وہ ایمان لے آئے, اگلے سال 12 آ گئے. مصعب بن عمیر کو لے گئے اور اگلے سال 75 آئے اور پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے, نکال دیا ہے, ہم آپ کو متبنا بناتے ہیں. ایک بات میں بھول گیا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا کیا, ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آپ کو خاندان سے نکال دیا 2 ہفتے کے اندر اندر. تب آپ کو اسائلم کی ضرورت پیش آئی, اس لیے کہ مکے میں قتل کا فیصلہ تو پہلے ہی ہوا ہوا تھا. تو ابو طالب ڈھال بنا ہوا تھا, ابو طالب چلے گئے دنیا سے, ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور پھر مدینے والوں نے آپ کو پناہ دے دی. تو الم یجد کا یتیمن فآوا, کیسا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, آپ انسانی خدمت کرنا چاہتے تھے اور مختلف کوششیں کر رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ کبھی وہ, تو اللہ نے راستہ دکھایا کہ ایسے نہیں. اور وہ چیز جو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 قمری سالوں کے اندر مکہ فتح کر کے وہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا. اور جھنڈا لہرا کے کیا کیا, کوئی تاج بنوایا, کوئی تخت بنوایا, کوئی پوشاک بنوائی, کوئی محل تعمیر کرایا, عدل و انصاف قائم کر دیا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکات کا مال لے کے پھر رہے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. تو اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال کو یعنی سمرائز کر دیا. آپ کے یتیم پیدا ہونے کا تذکرہ کر کے پناہ کا تذکرہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے پناہ دی, پروٹیکٹ کیا, آپ تنگ دست تھے تو غنی کر دیا, اور آپ تلاش میں تھے کہ میں انسانوں کے کام کیسے آؤں, تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر چل کر واقعتاً انسانی خدمت کا حق ادا کر دیا. الم یجد کا یتیمن فآوا, ووجدک ضالاً فہدا, ووجدک عائلاً فأغنا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کریں.